گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ویڈیو سوال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا دیں.
ہم روزے کی نیت سے رات کو اٹھے جیسے سحری کے لیے, سحری کر لی اس کے بعد پھر ہم سو گئے, یعنی سو گئے روزہ کی نیت کرے بغیر سو گئے, پھر ہم اٹھے تو سحری کا ٹائم نکل چکا, اس کے بعد اس صورت میں روزہ ہوگا یا نہ ہوگا؟
سر بڑا پیارا سوال ہے مفتی صاحب. اب ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے کی نیت کا جو ٹائم ہے نا, یہ ہے کتنا, مطلب ڈیوریشن کتنا ہے, یہ بھی بتا دیا جائے. اور ساتھ یہی کہ کوئی اتفاقی امر ہو کسی کی, اگر رمضان شریف کے مہینے میں صبح 10 بجے آنکھ کھلے تو اب وہ کیا کرے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک میں سحری کے لیے جاگنا اور روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھانا,
جی
یہ بھی نیت ہی ہے.
ٹھیک,
عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کے لیے جو مخصوص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں
عربی کے جو مشہور ہیں
جب تک وہ نہیں بولیں گے تو اس وقت تک نیت نہیں ہوگی روزے کی. تو اگرچہ کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان سے ادا کر لینا بہتر ہے,
صحیح,
تاکہ ہماری زبان ہمارے دل کے موافق ہو جائے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ نیت تو دل کے اندر موجود ہے. اب جب زبان سے بھی ہم نے الفاظ ادا کر دیے تو گویا کہ ہمارا دل اور زبان ایک ہو گئے.
صحیح,
اب اگرچہ بہتر ہے یہ ادا کرنا, لیکن اگر کسی نے اس لیے اٹھا روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھائی تو اس کی نیت ہو گئی, اب اس کو الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ الفاظ ادا نہیں بھی کرتا ہے
جی
تو اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا.
ٹھیک,
لیکن یہ فقہا نے ضرور بیان کیا ہے کہ اگر سحری کھاتے وقت اس کی صبح روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی,
ٹھیک ہے,
اٹھا تو سحری کے لیے لیکن دل میں پکا یہ ارادہ تھا کہ صبح روزہ نہیں رکھوں گا, تو اس صورت میں یہ سحری کھانا نیت نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, مزید آگے یہ کہ اتفاقی امر ہو صبح 10 بجے آنکھ کھلے, نیت تھی اس کی لیکن وہ
زوال سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے.
روزہ فرض ہے تو مفتی صاحب اس کے احکام سیکھنا بھی فرض ہوں گے؟
جی بالکل, یعنی وہ کہ کس طرح جو ہے وہ نیت کرنی ہے,
جی
یعنی کب نیت کا کرائیٹیریا کتنا ہے, کب تک نیت کی جا سکتی ہے, کب نہیں کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, کن صورتوں میں قضاء لازم ہوتی ہے, کن صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے, تو بالخصوص جو روزہ رکھنے اور توڑنے سے متعلق احکام ہیں یہ تو سیکھنا اس اعتبار سے فرض ہیں کہ یہ ابھی متعلق ہیں.
صحیح,
پھر اب جب روزہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا تو اس سے قضاء لازم ہوئی ہے یا کفارہ,
جی
تو اس کے احکام بھی سیکھنا ضروری ہے. تو جو بھی عبادات ہیں بندے سے متعلق, بندے پر فرض ہیں, تو ان کے احکامات سیکھنا بھی بندے کے اوپر فرض ہے, کیونکہ اگر وہ احکامات نہیں سیکھے گا تو وہ اس عبادت کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کون سے ایسے جو ہے وہ عوارضات ہیں کہ جن کے پائے جانے سے وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے, تو جب یہ نہیں پتا ہوگا تو وہ صحیح طور پر عبادت کو کر نہیں سکے گا اور اپنے روزے کو بچا نہیں سکے گا. تو اس اعتبار سے سیکھنا ضروری ہے.
مزید کالز
دوست ہیں جو جن کا عمل یہ ہے کہ وہ دعوتوں میں چلے جاتے ہیں بن بلائے اور کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں اور کسی سے ملتے نہیں اور وہ پھر واپس باہر آ جاتے. تو جب ان سے دریا میں ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش تو وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام, اور دوسرا عذر یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پر دعوتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ دعوت پوری ختم ہونے کے بعد بہت سارا کھانا اس طرح بچ جاتا ہے جو یہاں کے جو ویٹرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھانے کے بعد بھی یہ کھانا تباہ ہو جاتا ہے, ویسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ کیسے بھی آخری میں بچتا ہے کھانا بہت, اور ہر شادی خانوں کا یہی معمول ہے. تو میں ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر آپ اپنے پروگرام کے ذریعے ان کی اصلاح کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. آمین.
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے, ایک تو انہوں نے یعنی مثال کے طور پر مجھے کسی نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا, اور تو کیا مجھے یہ اختیار ہوگا کہ اپنے ساتھ میں چند اسلامی بھائیوں کو بھی اس دعوت کے اندر لے جاؤں؟
یہ دو سوال ہو گئے. پہلا سوال جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں شریک ہو جانا, بغیر بلائے کسی کی دعوت میں شریک ہو جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, داخل سارقاً وخرج معیرا, کہ ایسا شخص جو بن بلائے کسی کی دعوت میں چلا جاتا ہے تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا. کیونکہ اولاً اس کو دعوت نہیں تھی تو وہ چپکے سے جا کر بیٹھ گیا. تو اس اعتبار سے جس طرح چور جو ہے وہ چوری والے راستے سے جاتا ہے, اور پھر یہ کھانا اس کے لیے پکایا نہیں گیا تھا, اس کو دعوت نہیں تھی صاحب خانہ کی طرف سے, تو اب یہ گویا کہ وہ مال لوٹ کر باہر آیا. تو اس لیے اس حدیث پاک کی وجہ سے بغیر کسی کے دعوت دیے ان کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے, اور یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے. اور اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بعض اوقات اہل خانہ کے لیے بہت بڑی بےعزتی کا سبب بھی بن جاتا ہے, ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بھی بن جاتا ہے. فرض کیا کہ ایک شخص نے 100 آدمیوں کا دعوت میں اہتمام کیا جن کو اس نے دعوت دی تھی, ان کا اہتمام ہے. اب اگر اسی طرح لوگ یہ سوچ کر کے کھانا ضائع ہو جائے گا, اس دعوت کے اندر چلے جائیں, پتہ چلا کہ وہ 100 کی بجائے 150 لوگ ہو گئے, تو اب جو انہوں نے 100 کے لیے کھانا بنوایا تھا جب اس کو 150 لوگ کھائیں گے اور 50 وہ لوگ شامل ہو جائیں گے کہ جن کو بلایا ہی نہیں گیا تھا, تو لازمی سی بات ہے کہ کھانا کم ہو جائے گا. اور کھانے کا کم ہونا اور پھر ایسے شادی کے موقع پر کھانے کا کم ہونا یہ صاحب خانہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے, اور یوں سمجھیں کہ اس کی عزت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. خاندانی طور پر لوگ بدنام ہو جاتا ہے, لوگ یہ بات یاد رکھتے ہیں عام طور پر, جو فلاں کی شادی ہوئی تھی
کھانا کم پڑ گیا تھا.
اور پھر پوری یعنی کہ برادری میں معاشرے میں بالکل جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے کہ جن کو دعوت ہی نہیں دی تھی.
صحیح.
اب جو جانے والے ہیں وہ یہ عذر پیش کریں کہ جناب کھانا بچ جاتا ہے.
صحیح.
یا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. کھانا اگر بچ جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے, یا بچنا یا ضائع ہونا یہ اس کا معاملہ ہے.
صحیح.
اگر بچ جاتا ہے, فرض کیا کہ میرے گھر میں زائد اگر راشن رکھا ہوا ہے.
صحیح.
تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو فلاں کے گھر میں رکھا ہوا ہے میں اس کو چوری کر کے لے کر آتا ہوں.
صحیح.
اور کھا لیتا ہوں اور بعد میں یہی بولوں گا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. صحیح. کہ اگر کسی کے پاس زائد بھی رکھا ہوا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنے کی تو اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اب اسی طرح اگر ضائع ہو جاتا ہے تو ضائع ہونے کا گناہ اس پر ہے.
صحیح.
ہاں ضائع ہو گیا یا ضائع کرنے جا رہے ہیں, اب یہ اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہے جیسے وہ پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ وہاں سے کھا لیتا ہے.
صحیح.
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور عام طور پر لوگ دے بھی دیتے ہیں.
صحیح.
لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شادی میں جو ہے وہ کھانا ضائع ہی ہوگا.
صحیح.
یا بچ جائے گا, تو جب یہ کنفرم ہی نہیں ہے, اور اگر کنفرم بھی ہو کہ بچ جائے گا یا بعد میں ضائع ہونا ہے, تب بھی کسی باہر کے شخص کو جس کو دعوت نہیں ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ کہ اب دعوت بعض اوقات ایک شخص کو ہوتی ہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا اور اس میں ساتھ لوگ چلے جاتے ہیں, تو اس کا بھی پہلے ہی والا جواب ہے کہ جس کو دعوت ہے اسی کو ہی جانا چاہیے اور اس کو نہ ساتھ لے جانا چاہیے نہ دوسرے لوگوں کو جانا چاہیے.
صحیح.
ہاں کچھ صورتیں استثنائی ہیں کہ اگر دعوت عام ہے.
صحیح.
سب کسی کو دعوت ہے کہ آ جائیں, جیسے میلاد کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو کہ کھانا بھی لنگر بھی ہوتا ہے یا اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں لنگر عام ہوتا ہے تو اس میں سب کو دعوت ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہو جائیں. دوسری صورت یہ بیان کی ہے فقہا نے کہ اگر وہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ اس کو دعوت دی جائے گی تو اس کے ساتھ دو چار افراد موجود ہوتے ہیں, یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو فرمایا المعروف کل مشروط, یعنی جو بات معروف ہوتی ہے گویا کہ وہ مشروط ہوتی ہے. اب اس صورت میں اگر یہ اس کے ساتھ دو چار افراد چلے گئے اور صاحب خانہ کو بھی بالکل معلوم تھا کہ اس کو دعوت دوں گا تو ساتھ آئیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے جس کو دعوت دی گئی ہے اگر وہ اس دعوت دینے والے کے ساتھ اس کی اتنا گہرا لگاؤ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دل کا وسیع ہے, دسترخواں اس کا وسیع ہے, اور میں ساتھ لے بھی جاؤں گا تو یہ برا نہیں مانے گا بلکہ خوشی کا اظہار کرے گا, تو اس صورت میں بھی لے کر جانے میں حرج نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ یہ تو احادیث مبارکہ سے بھی اس طرح ثابت ہے. آپ دیکھیے کہ مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی, تو صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی
جی,
تو خندق کے موقع پر, تو اس وقت تقریباً 1000 صحابہ موجود تھے.
سبحان اللہ.
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے.
سبحان اللہ.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ گھر میں کھانا دو آدمیوں کا ہے
اور دعوت
سرکار نے سب کو دے دی.
سبحان اللہ.
تو حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جابر گھبرائے ہوئے گھر میں.
صحیح.
اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میں نے تو سرکار کو دعوت دی ہے اور سرکار نے سب کو دعوت دے دی, کھانا جو ہے وہ تقریباً دو آدمیوں کا ہے.
صحیح.
تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
سبحان.
جنہوں نے دعوت دی ہے وہ انتظام بھی کر دیں گے.
واہ.
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آٹے میں اور سالن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ کسی اور عورت کو بھی بلا لو روٹیاں پکانے کے لیے, اور یہ فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تو اس وقت تک سالن کو نہیں کھولنا ہے.
سبحان.
تو وہ جو تھوڑا سا کھانا تھا جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بانٹنا شروع کیا.
سبحان.
تو وہ دو چار آدمیوں کا کھانا 1000 صحابہ کو کفایت کر گیا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب یہاں پہ یہ ایک معجزہ تو الگ ہے, جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ اور صحابہ کو بھی لے کر گئے. تو اسی حدیث پاک کی شرح میں شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اگر جس کو دعوت دی گئی ہے اگر اس کو پتا ہے کہ میں جو دیگر افراد لے کر جا رہا ہوں یہ صاحب خانہ پر بوجھ نہیں ہے یا اس کا انتظام وسیع ہے اور سرکار کے علم میں تھا کہ وہ کھانا وسیع ہو جائے گا سرکار کی
برکت
سے, تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دعوت دی اور وہ وہاں پر تشریف لے گئے. تو اگر یہ والی صورت ہے کہ پتا ہے کہ کھانا زائد ہے اور معلوم ہے دعوت دینے والوں کو کہ اس کے ساتھ افراد آئیں گے, تو اسی صورت میں اگر دوسرے جاتے ہیں تو ان کا جانا جائز ہے. لیکن دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کہیں پہ دعوت پہ جا رہا ہے تو پہلے جو جا رہا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ اوروں کو بھی اجازت ہے یا نہیں, اور پھر جو جا رہا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ 4-5-10 افراد چلے تو جائیں گے لیکن یہ صاحب خانہ پر بھاری ہو جائیں گے. تو لہٰذا اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو دعوت نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, تو وہ ان کو منع ہی کر دے کہ آپ نہیں چلیں کیونکہ آپ کی دعوت نہیں ہے.
سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موضوع بھی مفتی صاحب نے بیان فرما دیا, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو سرکار کا صدقہ ہی ہم سب کھا رہے ہیں، انشاءاللہ کھاتے رہیں گے، اور آقا کے صدقہ ہی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. روزے کی حالت میں فیس واش میں منہ دھو سکتے ہیں؟
فیس واش یعنی صابن سے جس طرح منہ دھونا ہے اسی طرح فیس واش سے بھی دھونا ہے، تو فیس واش سے منہ دھونے میں روزے کی حالت میں شرم کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اگر کسی چینل کے میں وہ تراویح کا سلسلہ ہو تو کیا گھر میں اس طرح ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں چینلز کے ساتھ؟
نہیں، یوں تراویح بعض لوگ جو ہے وہ بعض مقامات سے تراویح لائیو نشر ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے گھر میں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو جو اقتداء کے تقاضے ہیں تو اس کے مطابق یہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ اقتداء ہوتی ہے اس سے.
ٹھیک ہے. تہجد کا وقت ارشاد فرما دیں اور رات کو سوئے بغیر اگر تہجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟
تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے. طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے نیند یا نیند کا جھونکا آنا ضروری ہے، اور اگر نیند نہیں بھی آئی ہے تو صلاۃ اللیل کی نیت سے نوافل ادا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے.
سبحان اللہ. جی ویڈیو سوال دیجئے.
سفر کی حالت میں روزہ رکھنا لازمی ہے یا نہیں؟
جی سفر کی حالت میں روزہ،
شریعت مطہرہ نے ایسے مسافر کو جو شرعی سفر کرتا ہے جس کی ایک حد بیان کی گئی ہے 92 کلومیٹر، جس نے سفر کے ارادہ کیا ہے اور وہ بھی یہ کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جس نے ارادہ کیا ہے تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر اس نے سفر شروع کر دیا ہے یا اس سے پہلے شروع کرنا ہے تو وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے. لیکن اس نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، معاف نہیں ہے.
صحیح.
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی نہیں رکھنا ہے، یعنی شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مشقت آئے گی یا پریشانی کا سامنا ہوگا تو اس صورت میں آپ کو رخصت ہے کہ ابھی آپ نہ رکھیں اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لیں.
صحیح.
اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے.
اچھا مفتی صاحب، جیسے آج کل جو سفر کے انداز ہیں، یعنی بعض اوقات وہ سفر بڑا اچھا ہوتا ہے، مطلب اے سی چل رہے ہیں اور اس طرح کے جو لگژری سفر کہلاتے ہیں، تو کیا اس میں بھی وہ رہے گی صورت؟
جو شرعی حکم ہے وہ تو اسی طرح ہی برقرار رہے گا.
جی جی.
اس میں مشقت تو ایک وہ علت ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے کہ بظاہر سفر میں مشقت ہے.
جی.
اور سفر کیسا ہی لگژری کیوں نہ ہو تو سفر کے بارے میں مشقت اور عذاب کا ٹکڑا ہونا، اس طرح کے جو ہے وہ کلمات احادیث پاک میں آئے ہیں.
جی.
تو سفر تو مشقت ہے ہی ہے. تو اب اگر لگژری سفر ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی کہ بظاہر جسمانی اعتبار سے تو اس میں ہے، لگژری کیفیت میں ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے کوفت کا شکار ہے.
صحیح.
یا خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
صحیح.
کہ اب اگر فرض کیا کہ وہ ٹرین کے جو ہے وہ اے سی والے اس میں سفر کر رہا ہے.
صحیح.
اب اگر ٹرین راستے میں رک گئی، انجن خراب ہو گیا.
صحیح.
اور دھوپ میں اور اے سی بند ہو گئے،
اب کیا
پھر وہ کیا کرے گا؟
صحیح.
اسی طرح یعنی مشقت آ سکتی ہے.
صحیح.
تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چونکہ پہلے مشقت ہونا ثابت تھا.
صحیح.
تو وہ مشقتیں نہیں ہیں تو لہٰذا اب روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ ہر صورت برقرار رہے گی.
صحیح.
اور دونوں کو اختیار ہوگا، چاہیں وہ رکھیں اور چاہیں تو رخصت پر عمل کریں.
اچھا اس میں اب جیسے رمضان شریف کے مہینے میں جو سفر کرتا ہے، رخصت شریعت کی موجود ہے کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، جو اس کی شرائط بیان کیے گئے، تو اب کیا وہ مطلب بس کے اندر ہے یا جہاز میں یا ٹرین میں تو وہ مطلب کھلے عام کھائے پیے، اور کیا اس میں کوئی احتیاط ہوگی؟
تو جو روزہ نہیں رکھا تو اس کو یہ کھلے عام کھانے پینے کی تو اجازت نہیں ہے. رمضان کا تقدس تو اس نے بہر صورت ہر مسلمان کو برقرار رکھنا ہے.
صحیح.
جو شخص عذر والا بھی ہے تو اس کو تو یہ اس کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھاتا پھرے.
صحیح.
اور اس طرح کھانے پینے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ بدگمانی کا بھی شکار ہوں اور یہ بھی بولیں کہ یہ خامخواہ روزہ نہیں رکھا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر صحت مند ہوتے ہیں لیکن شوگر یا اس طرح کے مرض میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بہت سارے بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں، حالانکہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو اب اگر وہ کھانا پینا یوں شروع کر دیں گے تو رمضان کا تقدس اور ادب تو اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح ہے۔
ایس ایم ایس بھی آیا کہ معدہ خراب ہے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں بھی یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ سومو تصحو،
ٹھیک ہے،
روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی جیسے عذر تو ہوتا ہے، بعض اوقات ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض ہے، اس میں آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے۔ تو بعض امراض ایسے ہوتے ہیں واقعی کہ جن میں جو ہے وہ روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن مریضوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو یہ روزہ صحت مند ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہر بیماری بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کا سبب بنے، بلکہ بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ظاہری طور پر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔
اس میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے کے بجائے آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں؟
جی بالکل، آپ کی جو بیماری کی کیفیت ہے یا جو ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کسی جو ہے وہ سنی عالم دین مفتی سے رابطہ کریں کہ یہ والی کیفیت ہے، پھر وہ ان سے مختلف سوالات کے ذریعے مزید کیفیت واضح کرنے کے بعد، واضح ہونے کے بعد پھر وہ بتائیں گے کہ عذر یہ چھوڑنے کا ہے یا نہیں ہے۔
جی مزید کورس لیں گے ہم۔
مداقف ہے، میں ضیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں صاحب حیثیت مرد یا عورت بوڑھے ہو چکے ہیں یا بیمار ہیں، روزہ رکھنے پر قادر نہیں، تو کیا وہ اپنا روزہ کسی مستحق شخص کو رکھوائیں گے، اپنے معاوضہ دے دیں گے، یا کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟
کیا فرما دیں گے؟
روزے میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا دے، نماز میں بھی یہ نہیں ہے، روزے میں بھی نہیں ہے۔ ہاں حج میں ایسا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ بالکل عاجز ہے، یعنی حج فرض ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب اس کو طاقت نہیں رہی، یا کوئی ایسا عذر یا مرض لاحق ہو گیا کہ اب وہ جا نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنا نائب بنا کر حج بدل کرا سکتا ہے، لیکن روزے میں اور نماز میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو بولیں کہ آپ ہماری طرف سے روزے رکھیں۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص ان کی طرف سے رکھے گا وہ اپنا کب رکھے گا، یعنی وہ بھی گناہگار ہوگا جو اگر اس طرح رکھواتے ہیں، کیونکہ نابالغ تو رکھ نہیں سکتا، بالغی سے رکھوائے جائیں گے، وہ ان کا رکھ رہا ہے تو اپنے روزے قضا کر رہا ہے، اولاً تو یہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو
کیونکہ
اس کا ہی کاؤنٹ ہوگا اگر وہ رکھتا بھی ہے، لیکن اب یہ نہیں، یہ سوچنا چاہیے نا کہ روزے تو پھر فرض ہو گئے، تو اب اگر یہ کہہ رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا ہمارا اس کا روزہ رکھنا ہماری طرف سے ہو جائے گا، تو پھر اس کا کب ہوگا، یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ کہ ایسا ہے نہیں، تو کسی دوسرے کو کھانا دے دینے سے، کسی دوسرے کو یہ کہہ دینے سے کہ آپ ہماری طرف سے رکھیں، تو اس صورت میں اس رکھوانے والے کی طرف سے روزہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ افطاری کا یا سحری کا سامان دے دیا تو وہ جو روزہ افطار کرنے کا کرانے کا ثواب ہے وہ ملے گا ضرور۔
اچھا، لیکن وہ جو شیخ فانی والی صورت ہے وہ اگر بیان کر دی جائے،
وہ اس صورت میں یہ ہے کہ شیخ فانی یعنی ایسا شخص کے جو اب بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو اس بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے پھر شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی فدیہ ادا کر دے۔ اور جو شخص مریض ہے تو اس کی طرف سے فدیہ ادا، یعنی وہ خود اگر اپنی طرف سے کر دے تو یہ اچھا ہے، لیکن یہ فدیہ اس کے روزے کا بدل نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کرے گا کہ صحت مند ہو جائے، یا پھر بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، یا ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چھوڑ چھوڑ کر رکھیں، وقفہ کر کے رکھیں، یا پھر یہ کہ یہ بھی نہیں رکھتے تو اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ سے پہلے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا تو قضا کر لیں، اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنے ورثاء کو وصیت کر کے رکھیں کہ اگر بالفرض اس بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کے مال سے ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں۔
شرعی مسئلہ شیخ فانی کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ جی مزید کورس لیں گے ہم،
تقریباً 12 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے لیکن وہ انہوں نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے، تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے تو وہ ابھی ان کے پاس آیا نہیں ہے لیکن وہ دیں گے، تو کیا اس صورت میں اس پر زکات بنے گی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا ایس ایم ایس بھی اسی طرح کا ایک آیا ہے کہ تقریباً اتنا ہی تولا سونا 12-11-12 5 سال کی زکات۔
جی اگر جس طرح پیسہ روپیہ کسی کو قرض دے دیا جاتا ہے تو اسی طرح بعض اوقات سونا بھی جو ہے وہ بطور قرض دے دیا جاتا ہے، تو اب اگر یہ دے دیا ہے تو اور نصاب صاحب نصاب ہیں، دیگر شرائط ساری پائی جا رہی ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن اس کی زکوٰۃ چاہیں تو یہ سال بسال جو زکوٰۃ کا سال ہے ان کا جس دن پورا ہو رہا ہے اس پہ ادا کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کی طرف سے جو ادائیگی کا مطالبہ ہے قرض دینے کی صورت میں وہ یہ ہے کہ جب یہ پورا نصاب یا نصاب کا 5/5 وصول کر لیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔
ٹھیک ہے،
یعنی جو رقم قرض میں دی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی لیکن اس کی ادائیگی اس وقت فرض نہیں ہے، جس وقت وہ وصول ہوگی وہ ٹوٹل وصول ہو جائے یا کم از کم نصاب کا 5/5 وصول ہو جائے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا، اور جتنے سال تک وہ قرض رہا ہے ان کے پاس تو اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے 5 سال تک زکوٰۃ نہیں دی جبکہ سونا اپنے ہی پاس ہے تو اب
تو وہ بھی گزشتہ تمام سالوں کی حساب کر کے جی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جی
مزید کالز۔
کتنے دنوں کا اعتکاف کرنا سنت ہے؟
اعتکاف کی بھی بھاریں ہوں گی الحمدللہ، کیا فرماتے ہیں؟
جی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی آخری عشرے کے علاوہ
جی
جو پہلے دو عشرے ہیں یا دیگر جو اعتکاف کیے جاتے ہیں یہ مستحب ہیں،
ٹھیک،
سنت غیر مؤکدہ ہیں۔
صحیح،
جو سنت مؤکدہ ہے وہ آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔
مزید کورس لیں گے ہم۔
سر اور اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میں مدرسہ بنایا ہوا ہے اور اپنا عشر جو ہے اس مدرسے کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟
جی عشر،
جی اپنا عشر بھی مدرسے کو دیا جا سکتا ہے۔
جی مزید کورس دیجیے۔
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، مسجد کے خادم صاحب وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں اور اب مسجد میں کام کے لیے اور کوئی وہاں موجود بھی نہیں ہے، تو مسجد کی صفائی ستھرائی وہ بھی ان کو کرنی ہے، تو اس بارے میں حکم ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف کے دوران کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام بڑھ جاتا ہے رمضان میں خادمین کا۔
دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ چھٹی لے کر بالکل ہر طرح سے اپنے جو ہے وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، اعتکاف کریں، لیکن اگر جو ہے وہ ان کو کام کرنا ہے مسجد کے اندر ہی اور کسی ایسی جگہ پر کام نہیں کرنا ہے کہ جہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مسجد یا فنائے مسجد سے باہر نہیں جانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر یہ اعتکاف کر لیتے ہیں تو اس طرح اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ اسی جگہ پہ کرنا ہے کہ جہاں پہ اعتکاف کے حدود ہیں، اعتکاف میں رہنا ہے۔
صحیح،
اب یہ ہے کہ کمیٹی سے اس کی اجازت لے لیں کیونکہ ان کے کام میں حرج واقع ہو سکتی ہے۔
صحیح،
کیونکہ رمضان میں چونکہ کام بڑھ جاتا ہے تو کبھی موٹر خراب ہو گئی، پنکھا خراب ہو گیا، تو بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے خادمین کی کہ یہ بیر سے بنوا کریں، تو اب یہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو کمیٹی بالکل جو ہے وہ پریشانی کا شکار۔ تو اس لیے جن کے یہ اجیر ہیں یعنی کمیٹی سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں اور ان کو باہر نہیں خارج مسجد نہیں جانا پڑتا ہے تو اس صورت میں یہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا مفتی صاحب، روزے کی اہمیت اگر آپ کو یہ ارشاد فرمائے، اس کا شرعی حکم جو ہے اور قرآن و حدیث میں، اب جیسے ایس ایم ایس یہ آیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر اگزام آ جائیں، پیپرز آ جائیں، کیا روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے کاروباری وہ سیزن اس کو جو بنایا ہے، کپڑے والے ہیں، مٹھائی والے ہیں، فروٹ والے ہیں، ظاہر ان کے سیزن بھی یہ ہوتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ روزہ
دیکھیں، روزے کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ نماز کے بعد جو ہے وہ روزے کا جو ہے وہ بکثرت ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، اور روزہ رکھنے کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔
صحیح۔
اور جب یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ جب شعبان کا آخری دن تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے،
سبحان،
اور یہ برکت والا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی ایک رات کی عظمت اور برکت اتنی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس کی راتوں کا قیام نفل ہے۔ یعنی جو تراویح ادا کی جاتی ہے تو یہ سنت ہے، اور یہ جو قیام کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی راتوں میں فرض کے علاوہ یہ قیام جو ہے وہ رکھا گیا ہے، تو فرمایا کہ یہ نفل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس نے اس میں کوئی نفلی کام کیا یا ایسا ہی ہے کہ گویا اور مہینے میں فرض ادا کیا، اتنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صحابہ سے خطاب فرمانا اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ یہ اپنے تمام معمولات سے شعبان ہی میں فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ اب دیکھیے رمضان کے روزے کی اہمیت دیکھیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں رکھ لیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عذر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ عذر ویلڈ بھی ہے
یا نہیں
کہ اس کی وجہ سے رخصت ملے؟ اگر یہ ویلڈ نہیں ہے تو گنہگار ہوں گے، ایک فرض کے تارک ہوں گے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر وہ ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے، تو ساری زندگی کے روزوں کی قضا اس ایک رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہے۔
زمانے بھر کے روزے
بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کتنی یعنی لاپرواہی والی بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معمولی آزار کے اوپر روزہ تر کر دیتے ہیں، جبکہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو احکام سخت تھے۔ یہاں تک بھی آیا کہ پہلے روزے کا یوں حکم ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے عشاء سے پہلے تک جو کھانا پینا ہے کھا لیں، اور اس کے بعد جب آپ سو گئے، سونے کے بعد آپ کو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم فرمایا, رمضان کی راتوں میں کھانا پینا ہمارے لیے حلال قرار دے دیا, اور صبح صادق, طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے تک. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے, اتنی اللہ کی رحمت ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اس رحمت سے غفلت والا راستہ اختیار کریں, اس سے فرار کی کوشش کریں, تو یہ محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں.
کچھ بھی نہیں. گرمی, کبھی ایس ایم ایس آیا کہ گرمی بہت ہوتی ہے, تو وہی وسوسہ شیطان.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے.
صحیح.
جو میں نے پہلے حدیث پاک بیان کی, تو اس میں ایک یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ یہ صبر کا مہینہ.
صبر کا مہینہ.
مفتی عمیر خان نعیمی علیہ رحمہ اس کی بڑی پیاری شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بقیہ سارے مہینے شکر کے مہینے ہیں.
سبحان اللہ.
کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں, لطف اندوز ہوں, اور اللہ کا شکر ادا کریں.
صحیح.
اور یہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے.
صحیح.
یہ اس لیے ہے کہ دن کے ٹائم 11 مہینوں میں.
صحیح.
آپ کے لیے کھانا بالکل جائز تھا.
صحیح.
آپ حلال, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتیں کھا سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن ماہ رمضان آیا تو ایک مخصوص وقت کے اندر کھانا سے روک دیا گیا, تو یہ صبر ہے.
صبر.
اور پھر آپ سارا دن جو ہے وہ آپ نے روزہ رکھا, اور پھر روزہ رکھنے کے بجائے آپ نے افطار کیا, پھر آپ عشاء میں تراویح میں کھڑے ہو گئے.
سبحان.
اور آپ نے تراویح میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ عام دنوں میں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے, تو اس کے اوپر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے.
سبحان.
اور یہاں پہ آپ نے تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سننا ہے, یہ نفس کے اوپر مشقت,
عبادت بھار بھی بھاری ہے.
تو اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا.
جی
ہے. اور پھر عام دنوں میں آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے تو فجر کی اذان میں جاگے.
صحیح.
اور آپ نے نماز ادا کی.
ٹھیک.
لیکن اس میں صبح صادق سے پہلے پہلے
اٹھنا ہے,
سحری کرنی ہے, اور صبح صادق تک جو ہے وہ سحری مکمل کر لینی ہے. تو اب یہ آپ اٹھے.
صحیح.
اب جیسے دیکھیں کہ اب جو ہے وہ راتیں بالکل چھوٹی ہو گئی ہیں,
12 بجے تک سوئیں گے,
10-11-12 بجے تک سوئیں گے, اور پھر جو ہے وہ 3 بجے آپ نے اٹھنا ہے, تو 2-3 گھنٹے ملیں گے نیند کے.
صحیح.
تو اب اس کے اوپر صبر کرنا ہے.
صحیح.
اور پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے, اور اپنے کام کاج پر بھی جانا ہے. تو یہ ہے ہی صبر کا مہینہ.
صحیح.
تو اس میں صبر کرنا ہے. تو اسی طرح روزے میں اگر مشقت آتی ہے, گرمی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو یہ مہینہ ہے صبر کا مہینہ.
سبحان اللہ.
تو اس میں کرنا ہی صبر ہے.
صحیح.
اس کا درس ہی ہمیں, اس مہینے کا درس ہی یہی ہے کہ صبر کرنا ہے. تو ہم صبر کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس فرض کے اوپر استقامت اگر ہم پا لیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ سارے کا سارا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ فرمایا اس یہ حدیث پاک میں کہ اس کا اول رحمت ہے.
صحیح.
تو اس کے تحت بھی مفتی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے.
سبحان.
یہ اس لیے رحمت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ جب شروع ہوتا ہے تو آخر تک تکمیل تک پہنچا دیتا ہے.
سبحان.
پہلے ڈر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
جیسے ابھی فطری سی بات ہے, جب گرمی ہوتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ رمضان میں کیا ہوگا,
کیا ہوگا,
ابھی اتنی گرمی ہو رہی تو رمضان میں کیا ہوگا. لیکن جب وہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوتا ہے, پہلا, دوسرا, اور پھر یہاں تک کہ آخر تک مکمل کر دیتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, رمضان اپنی رحمتیں لوٹاتا ہوا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ وسوسے مت پالیے, ان وسوسوں کو دور کر دیجئے, اور پکا عزم اور ارادہ کیجئے, انشاءاللہ کیسی بھی گرمی کیوں نہ ہو مجھے رکھنا ہے.
بالکل ڈٹ جائیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, اور جب تک زندہ ہیں رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. پوچھ لے۔